أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كليات علوم اسلامی، شہید متحری کتاب، جس میں انہوں نے مختصرا مختلف علوم کو پہچنوایا ہے، معرفی کیا ہے، اور مختصراً ہر علم کو انہوں نے تشریح اور توضیح دی ہے. اس میں سے دوسرا حصہ ہے فلسفے کا حصہ، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلسفے کا حصہ منطق کے حصے کے بعد آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فلسفہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے منطق کو پڑھے، سمجھے، سیکھے اور پھر فلسفے کے اندر انٹر ہو، تاکہ جو مسائل فلسفے میں بیان ہو رہے اس کے لیے اس میں وہ غلط فہمی کا دوچار نہ ہو، اس میں اس کو مشکلات پیش نہ آئے. تو سب سے پہلے اگر کسی نے فلسفہ سیکھنا ہے، فلسفہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑے بہت منیمم منطق پڑھی ہونی چاہیے. اچھا، فلسفے میں سب سے پہلا درس ہے، سب سے پہلا سبق ہے فلسفہ کیا ہے. قبل از اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے، کچھ نکات کا بیان کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے وہ نقطہ جو منطق میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، نقطہ یہ ہے کہ تعریف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی تعریف لفظی اور ایک ہوتی تعریف معنوی اور حقیقی. تعریف لفظی یعنی کیا؟ تعریف لفظی یعنی کسی بھی لفظ کے معنی اور مفہوم کو پہچاننا. یعنی کیا؟ مثال کے طور پر کوئی آ کر آپ سے پوچھے کہ انسان کیا ہے، تو آپ اسے کہیں گے مثال کے طور پر، وہ جو دو پاؤں پر چلتا ہے، وہ جو تکلم کرتا ہے، وہ جو مستقیم القامہ ہے، وہ جو کھڑا رہتا ہے، وہ جو بیٹھتا ہے، وہ جو کھاتا ہے، وہ جو سوچتا ہے، وہ جو کھیلتا ہے، وہ جو سارے کام کرتا ہے، اس کے آنکھ، دو آنکھ ہے، دو کان ہیں، دو ایک ناک ہے. تو یہ انسان کی مختصر ڈیفینیشن ہو گئی، اسے کہتے ہیں تعریف لفظی، جو عام طور پر ڈکشنریز میں لکھی ہوتی ہے. آپ اگر کسی بھی لفظ کے معنی کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے اس کے معنی کو ڈکشنری میں دیکھیں گے. تو تعریف لفظی وہی چیز ہے تقریباً جو ڈکشنری میں لکھی جاتی ہے، یا کوئی خاص اسے استعمال کیا جاتا ہے. خود تعریف لفظی کی بھی دو قسمیں، ایک ہے تعریف لفظی لغوی اور دوسری قسم ہے تعریف لفظی اصطلاحی. تعریف لفظی لغوی وہ چیز ہے جو آپ کو ڈکشنری سے ملے گی. اور تعریف لفظی اصطلاحی وہ چیز ہے جو آپ کو ایک خاص گروپ میں اس نے اس لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے استعمال کیا ہوگا، اسے کہیں گے تعریف لفظی اصطلاحی. یعنی وہ جو معنی جو اس خاص گروپ نے آپس میں کانٹریکٹ کر لیا کہ ہم اس لفظ کو اس خاص معنی کے لیے استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ تو کہ تعریف لفظی. اچھا، اب آتے تعریف حقیقی کی طرف. تعریف حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف حقیقی وہ تعریف ہے جس میں ایک لفظ کے حقیقت کو، اس کی پوری ذات کو، اس کے کنہ ذات کو پہچانتے ہیں اس کے ذریعے. مثال کے طور پر یہی لفظ انسان آپ لے لیں، لفظ انسان کو جب آپ کسی منطقی سے جا کے پوچھیں گے کہ انسان کیا ہے، تو جب اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہے گا تو کہے گا لفظ انسان یعنی حیوان ناطق. حیوان ناطق یعنی کیا؟ حیوان اس کی جنس ہے، ناطق اس کا فصل ہے. جو آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ جنس و فصل انسان کی ذاتیات کو بیان کرتی ہے، انسان کی حقیقت کو بیان کرتی ہے. تو جب کبھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس معنی یہ حقیقی کیا ہے انسان کا؟ تو آپ کہیں گے انسان یعنی حیوان ناطق. اب یہاں پر نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو جس کی دو آنکھ ہو, جو دو ہاتھ ہو, دو پیر ہو, ناک ہو, منہ سے بات کرتا ہو, یا جو کھڑا رہتا ہے, جو مستقیم القامہ ہے, یہ الفاظ آپ تعریف لفظی لغوی میں تو کہہ سکتے ہیں, لیکن تعریف حقیقی میں کبھی اس طرح آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو مختصر اگر کہنا چاہے تو تعریف کی اگر کھول شاخیں تو تعریف تین طرح کی ہوگی. ایک ہوگی تعریف لفظی لغوی, دوسری ہوگی تعریف لفظی اصطلاحی, اور تیسری ہوگی تعریف حقیقی. تعریف لفظی لغوی وہ جو ڈکشنریز میں لکھا جاتا ہے, مثال کے طور پر انسان کا آپ ڈکشنری میں دیتے آپ کے لیے اس کا معنی واضح ہو جائے گا. تعریف لغوی اصطلاحی وہ تعریف جو خاص گروپ کے درمیان انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کر کے اس خاص لفظ کو اس خاص معنی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوں گے. تعریف حقیقی یعنی کیا؟ تعریف حقیقی یعنی کسی بھی لفظ کے حقیقت کو پہچاننا, اس کے کن ذات کو پہچاننا. حقیقت یعنی کیا؟ یعنی اس کی ذاتیات, وہ جو اس کے ذات اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ان مختلف تعریف کا نے ملاحظہ کیا, ان تعریف میں ایک خاص فرق موجود ہے. ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی نے تعریف حقیقی پہچاننا ہے تو اس کے لیے اس سے پہلے اس کو یقیناً تعریف لفظی پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے. یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تعریف لفظی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے مختلف تعریف ایک چیز کی مختلف تعریفیں ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر لفظ عین ہے عربی میں, مختلف اس کے معنی ہے. مثال کے طور پر اس کو آنکھ کے بھی معنی ہے, چشمے کے معنی میں بھی ہے, دوسرے اور بھی 70 کے قریب انہوں نے ڈکشنریز میں اس کے معنی موجود تھے مثال کے طور پر. لیکن یہی لفظ عین کو اگر آپ لے کر آئے تعریف حقیقی کرنا چاہے تو اس کی تعریف حقیقی کئی نہیں ہو سکتی. تعریف حقیقی صرف اور صرف ایک ہی ہوگی. مثال کے طور پر انسان کی آپ تعریف کرنا چاہے تو وہ مختلف آپ تعریف نہیں کر سکتے انسان کی. انسان کی صرف اور صرف ایک ہی تعریف حقیقی ہوگی, اور وہی ہی تعریف حقیقی انسان کی ذاتیات کو بیان کر رہی ہوگی. تو یہاں تک آپ کے سامنے فرق واضح ہو گیا تعریف حقیقی اور تعریف لغوی لفظی کے درمیان. اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف پلٹتے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ فلسفہ کیا ہے. اس سوال کا جواب دینے میں ہم نے تعریف کرنی ہوگی فلسفہ کی, کہ فلسفہ کیا ہے. ہم کون سی تعریف کریں گے؟ سب سے پہلے آئیں گے تعریف لفظی لغوی. فلسفہ کی تعریف لفظی لغوی کیا ہے؟ فلسفہ یا فیلسوف, فیلسوف یعنی وہ جو فلسفہ پڑھتا ہے. فیلسوف بنا ہے مرکب دو لفظوں سے, فیلو اور صوفیا. فیلو کا کیا مطلب ہے؟ فیلو کا مطلب ہے دوستدار, محبت کرنے والا, محبت رکھنے والا. اور صوفیا کا مطلب کیا ہے؟ صوفیا کا مطلب ہے علم اور دانش. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فیلسوف یعنی وہ جو علم سے محبت رکھتا ہے. جبکہ سقراط کے زمانے میں یہ فیلسوف کا لقب سب سے پہلی مرتبہ افلاطون نے سقراط کو دیا تھا, اور اس افلاطون نے سقراط کو فیلسوف کہلایا تھا. اس زمانے میں, اب سقراط کے زمانے میں, ایک ایسا گروپ بھی رہا کرتا تھا جو کہ اپنا آپ کو صوفیس کہتے تھے. صوفیس یعنی کیا؟ صوفیس یعنی دانشور, عالم. وہ گروپ اپنا آپ کو دانشور اور عالم کہا کہتے تھے. اچھا, اس گروپ کے نزدیک انسان کے ادراک کو حقیقت اور واقعیت کا معیار سمجھا جاتا تھا. یعنی انسان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے. انسان ہے اگر چاہے تو حق کو باطل کر دے, باطل کو حق کر دے. انسان ملا کے نہ تو حقیقت و واقعیت ملا ہو کہ انسان اس کے پیچھے جائے, نہ انسان خود ہی بے نفس ہی ملا کے کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ حقیقت کر سکتا ہے، جس کو چیز کو چاہے وہ باطل ثابت کر سکتا ہے، مغالطے سے کام لیتے تھے یہ گروپ. اسی وجہ سے سقراط نے ان کی مخالفت کی. اس مخالفت میں اس نے آپ کو ایک تو تواضع کرتے ہوئے اپنا آپ کو دانشور نہ کہا، اور ان گروپ سے مخالفت کرتے ہوئے، صوفی سے مخالفت کرتے ہوئے اپنا آپ کو فیلسوف کہہ دیا. فیلسوف یعنی علم سے محبت رکھنے والے کہہ دیا. اچھا، زمانے گزرتے ہوئے صوفیس جو اپنا آپ کو عالم اور دانشور کہتے تھے، انہوں نے اتنا مغالطہ کیا، اتنا مغالطہ کیا کہ اب صوفیس کا معنی چینج ہو کر، صوفیس عالم سے معنی چینج ہو کر ہو گیا، اس کا معنی ہو گیا مغالطہ کرنے والا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ وہ شخص صوفیس تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مغالطہ کرنے والا ہے. جبکہ فیلسوف کا معنی جو علم سے محبت رکھنے والا تھا، اس کا معنی چینج ہو کر اب فیلسوف کا معنی ہو گیا ہے عالم اور دانشور. اچھا، یہ تو تھی تعریف لفظی لغوی. اب آتے تعریف لفظی اصطلاحی فلسفہ. فلسفے کا تعریف لفظی اصطلاحی کیا ہے؟ فلسفے کا، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ تعریف لفظی اصطلاحی مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک اپنا گروپ اپنا کوئی ایک لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے. فلسفے کو مختلف گروپس نے، مختلف لوگوں نے مختلف معنی کی ہے. خود مسلمانوں میں بھی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی رائج اور شائع معنی ہے، اور دوسرا معنی اگرچہ شائع اور رائج نہیں ہے لیکن وہ زیادہ استعمال ابھی کیا جا رہا ہے. کیونکہ وہ پہلا والا معنی جو شائع تھا وہ قدماء اس کو استعمال کرتے تھے، اور ابھی دوسرا جو معنی ہے متأخرین ابھی حال میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ دو معنی کیا ہے؟ فلسفے کا پہلا معنی یہ لغوی اصطلاحی ہے، مطلق علم اور دانش. یعنی کیا؟ ہر وہ علم جو علم میں نقلی نہ ہو اور علم میں عقلی ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، جو علم عقلی ہو، چاہے وہ علم اخلاقی کیوں نہ ہو، کوئی بھی علم عقلی ہو، اسے فلسفہ کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح ہے علم فلسفہ علوم نقلی کے مقابلے میں تھی. علوم نقلی جیسے کہ صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و عروض و تفسیر و حدیث اور فقہ وغیرہ، یہ سارے علوم جو علوم نقلی ہے، ان علوم کے مقابلے میں کوئی بھی علم آ جائے، چاہے وہ الہیات و طبیعیات و ریاضیات ہو جو تقسیم بندی کی گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی علم آ جائے اسے علم عقلی اور فلسفہ کہا جاتا ہے. تو جو شخص بھی فلسفہ جانتا ہو، فلسفی ہو جائے، تو ایک طرف سے اس نے سارے علوم عینی اور خارجی کو ایک طرف سے پہچان لیا ہے. مسلمان جب علوم کے سلسلے میں ارسطو تقسیم کو بیان کرتے تھے تو لفظ فلسفہ یا حکمت کو استعمال کرتے تھے. فلسفے کی تو تقسیم کرتے تھے دو حصوں میں، فلسفہ نظری اور فلسفہ عملی. فلسفہ نظری یعنی کیا؟ فلسفہ نظری وہ ہے جو اشیاء کے بارے میں جیسے ہے وہ بحث کرتا ہے، یعنی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث کرتا ہے. مثال کے طور پر فلسفہ نظری کی بھی تین قسمیں، الہیات، ریاضیات اور طبیعیات. مثال کے طور پر الہیات میں بحث کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، طبیعیات میں بحث کرتا ہے کہ یہ جسم، فلاں جسم موجود ہے، ریاضیات میں بحث کرتا ہے کہ فلاں عدد موجود ہے، زیرو مثال کے طور پر موجود ہے، یا ون آپ اگر اس کو عدد کاؤنٹ کر لیں تو مثال موجود ہے. ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فلسفہ نظری میں بحث کیا جاتا ہے، وہ علوم جو ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث کریں. اس کے مقابلے میں فلسفہ عملی. فلسفہ عملی یعنی کیا؟ وہ علم जो इंसान के अफ़आल के बारे में जैसा उन्हें होना चाहिए बहस करता है, यानी होने चाहिए और ना होने चाहिए, बायत और ना बायत, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बहस करता है। मिसाल के तौर पर अदल होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। ये अखलाकी इल्म या इस तरह के उलूम इल्म में फ़लसफ़े अमली के अंदर आ जाएगा, उसके अंसर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, तकसीम मनी दोबारा आपकी खिदमत बयान करते। फ़लसफ़े को हमने तकसीम कर दिया फ़लसफ़े नज़री और फ़लसफ़े अमली की तरफ। फ़लसफ़े नज़री के तीन हिस्से, इलाहियात, रियाजियात और तबीयात। खुद इलाहियात के भी दो माना हैं, दो हिस्से हैं, एक है उमूर आमा और एक है इलाहियात बिलमानल अखस। इलाहियात बिलमानल अखस वो मबाइस है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बारे में किए जाते हैं। रियाजियात के भी चार हिस्से, हिसाब और हिंदसा और हेयत और मौसीकी। इसी तरह तबीयात के भी कई हिस्से किए जा चुके हैं। इसके बाद आती फ़लसफ़े अमली की बारी। फ़लसफ़े अमली की भी तीन हिस्से। फ़लसफ़े अमली है यानी वो जो होने चाहिए और ना होने चाहिए, बायत और ना बायत के बारे में बहस करता है। बायत और ना बायत फारसी तर्जुमा है, होने चाहिए और होने नहीं हो चाहिए। तो फ़लसफ़े अमली हो गया बायत और ना बायत, होने चाहिए और ना होने चाहिए के बारे में बात करता है। फ़लसफ़े अमली के तीन हिस्से, इल्म अखलाक, इल्म तदबीर मंजिल यानी घर में क्या चीज़, तदबीर मंजिल यानी घर, तदबीर करना यानी घर को चलाना, इदारा करना। इल्म तदबीर मंजिल यानी घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, घर में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर सच्चाई होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, ये घर के अंदर मिसाल के तौर नज़्म होना चाहिए, बेनज़मी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह तीसरा हिस्सा है इल्म फ़लसफ़े अमली का, इल्म सियासत मदून। सियासत मदून यानी क्या? मदून जमा है मदीने का, मदीने यानी शहर, सियासत यानी शहर और इज्तिमा को चलाने का इल्म, इसको कहते हैं इल्म सियासत मदून। इस शहर और इज्तिमा में क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपने उसका ख्याल रखना है, कौन सी, मिसाल तो अदल होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं फ़लसफ़े अमली। तो खुलासतन ये हो गया कि फ़लसफ़े नज़री में हम होने या नहीं होने कि मिसाल के तौर पर अल्लाह मौजूद है या अल्लाह मौजूद नहीं है, इंसान मौजूद है या इंसान मौजूद नहीं है, इस बारे में बहस करेंगे। अदद मौजूद है या अदद मौजूद नहीं है, जिस्म मौजूद है जिस्म मौजूद नहीं है, इन चीज़ों के बारे में फ़लसफ़े नज़री में बहस किया जाता है। फ़लसफ़े अमली में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अदल होना चाहिए जुल्म नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में फ़लसफ़े अमली हम बहस करते हैं। ये तो हो गई मुसलमानों की राय इस्तिलाह, जो कदीम मुसलमान इसे इस्तेमाल किया करते थे। दूसरी इस्तिलाह जो अगरचे शाये नहीं है, अगरचे राइज नहीं है, लेकिन इसमें कई ख़ास इम्तियाजात इस इस्तिलाह में मौजूद है। जो पहली इस्तिलाह जो मुसलमानों ने तारीफ़ की थी उसमें ये इम्तियाजात, ये पॉइंट्स उसमें मौजूद नहीं है। गैर शाये इस्तिलाह मुसलमानों के दरमियान क्या है? गैर शाये इस्तिलाह ये है फ़लसफ़ा यानी वो इल्म जो मौजूद बिमा हुआ मौजूद के अहवाल के बारे में बहस करता है, यानी वो जो हर मौजूद के हालात के बारे में उसके मौजूद होने का लिहाज करते हुए बहस करता है, इसे कहते हैं फ़लसफ़े बेसलाह मुसलमान, जो गैर शाये असलाह मुसलमानों के दरमियान। अच्छा, इस असलाह की जो गैर शाये असलाह है इसके तीन इम्तियाजात हैं। जो पहली असलाह थी, जो शाये असलाह थी, जो कदमा मुसलमान उसको इस्तेमाल करते थे, कदीम मुसलमान उसको इस्तेमाल करते थे, وہ تو مطلق علوم عقلی پر صدق کرتی تھی، یعنی سارے علوم عقلیہ کو فلسفہ کہا جاتا تھا، لیکن اس اصطلاح میں صرف اور صرف فلسفے نظری اور وہ بھی الہیات کا حصہ، صرف اور صرف اس حصے کو ہی علم کہا جاتا ہے، اور باقی جو طبیعت تھے، ریاضیات تھے، یا جو فلسفہ عملی کے جو تین حصے تھے، ان ساروں کو اب اس اصطلاح کے مطابق فلسفہ نہیں کہا جاتا ہے. اس اصطلاح کے پھر تین امتیاز ہو گئے. سب سے پہلا امتیاز یہ کہ سب سے زیادہ یقینی ترین اور برہانی ترین علم ہو گیا یہ فلسفہ، اور دوسرا یہ کہ یہ علم تمام علوم پر ریاست رکھتا ہے، سب علوم تمام علوم پر حکمران ہے، اور حقیقت در حقیقت تمام علوم کا بادشاہ ہے، کیونکہ تمام علوم اس کے کلی طور پر محتاج ہے. کس چیز میں محتاج ہے؟ اپنے مبادی تصوریہ اور تصدیقیہ میں. مبادی تصوری تصدیقی یعنی کیا؟ مبادی تصوری مثال کے طور پر طب کا علم ہے، طب کے علم میں سب سے پہلے آپ نے ثابت کرنا کہ واقعا انسان کا جسم ہے. جب انسان کا جسم ہے اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، سب سے پہلے کہ جسم کیا ہے، اور جسم اگر ہے تو کیا ہے، یہ کہ جسم کیا ہے اور کیا جسم موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یہ خود علم طب میں بحث نہیں کریں گے. اس بارے میں اس کی بحث آئے گی فلسفے کے اندر. ریاضی کیا ہے، کیا ریاضی موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کی بحث خود علم ریاضی میں نہیں کریں گے، یہ والی بحث آئے گی خود فلسفے کے اندر. ہر علم کے موضوع کو سب سے پہلے ثابت کرنا اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کو ثابت کرنا. اگر اس کا موضوع موجود ہے، اگر عدد موجود ہے، اگر انسان کا جسم موجود ہے، تب جا کے ریاضیات کی باری آئے گی، تب جا کر طب کی باری آئے گی. اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی تو علم طب، علم ریاضی کی باری بھی نہیں آئے گی. اس وجہ سے یہ سارے علوم محتاج ہے فلسفہ کے. تو یہ بہت بڑا ایک طرح سے پلس پوائنٹ ہو گیا، یا وجہ امتیاز ہو گیا فلسفہ کے لیے جو دوسرے علوم میں نہیں ہے. اور جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ دوسرے تمام علوم سے زیادہ یہ فلسفہ عمومیت اور کلیت رکھتا ہے، یعنی ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی، ہر چیز کا وجود رکھنا اس علم سے مربوط ہو جائے گی. یہ چیز موجود ہے، اب جب موجود ہے تو تم اب یہ کام کر سکتے ہو، یہ انسان کا جسم موجود ہے، اب جب انسان کا جسم موجود ہے تب یہ کام کر سکتے ہو. تو سارے علوم ترواقعی سارے علوم سے زیادہ کلی اور عام علم ہو جائے گا. بس اگر اب نتیجہ نکالنا چاہے تو قدیم فیلسوف، مسلمان فیلسوف کے نظر نقطہ نظر سے لفظ فلسفے کے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک مشہور معنی ہے جو بطور مطلق جتنے بھی معقول علوم ہیں ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو غیر مشہور معنی ہے وہ علم الہی یا فلسفہ اولیٰ سے بحث کرتا ہے. اور فلسفہ نظری کی تین شعبوں میں سے صرف ایک حصہ جو الہیت والا حصہ ہے، صرف اور صرف اس حصے سے بحث کرتا ہے. یہاں پر پہلا سبق ہمارا ختم ہو گیا. والحمدللہ علی رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.